میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاه والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس گھاٹی سے ایک جنتی شخص تمہارے سامنے نمودار ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر ایک انصاری نمودار ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنی جوتیاں بائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی اور انہوں نے سلام کیا۔ پھر دوسرے دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی شخص ہمارے سامنے آئے۔ تیسرے دن بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، پھر وہی شخص سامنے آئے، یعنی جو ابھی تمہارے سامنے ایک شخص نمودار ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلا اور میں نے ایک ایسی ترکیب بنائی کہ میں ان کے ساتھ چند دن گزار سکوں۔ چنانچہ میں 3 دن ان کے پاس ٹھہرا رہا تو آپ نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے دیکھا کہ وہ رات کو اٹھتے نہیں تھے لیکن ہر کروٹ پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی صرف نماز فجر کے لیے وہ اٹھتے تھے، صبح کی نماز کے لیے وہ اٹھتے تھے، اور ان سے ذکر کی آواز ہی آتی رہی۔ جب 3 راتیں گزر گئیں تو قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو معمولی سمجھتا، کہ مطلب خلاصہ یہ گفتگو کا کہ وہ گئے تھے ان کا عمل دیکھنے کے لیے، آخر یہ تو کون سا عمل ہے کہ جس کے سبب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے، اور 3 دن تک یہی فرمایا اور 3 دن تک یہی انصاری صحابی ظاہر ہوئے، تو وہ ان کا وہ عمل دیکھنے کے لیے، کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میں ان کا عمل دیکھوں اور اس عمل کے مطابق بندہ عمل کرے، برکت حاصل کرے۔ لیکن راتوں کو اٹھتے نہیں تھے، صرف نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے، پر یہ تھا کہ یہ ذکر اللہ ان کی زبان سے جاری ہوتا، یہاں تک کہ کروٹ بھی لیتے تو ذکر اللہ کی آوازیں آتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ اس عمل کو میں، ایسا کوئی خاص عمل تو میں نہیں سمجھوں کہ معمولی عمل سمجھوں، اب میرا یہ ذہن تھا کہ یہ کوئی خاص عمل تو کرتے نہیں ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، پھر اپنی وجہ بتا رہی کہ میں کیوں آپ کے ساتھ رکا ہوں، کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے اس طرح کی بات آپ کے بارے میں سنی تو آپ کا عمل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میں نے کوئی آپ کا کوئی زیادہ عمل نہیں دیکھا، آپ اس مقام تک کس طرح پہنچے؟ انہوں نے فرمایا وہی کچھ ہے جو آپ نے دیکھ لیا. فرماتے جب میں واپس جانے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا اور فرمایا وہی ہے جو آپ نے دیکھا، لیکن کسی مسلمان کو اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا میں اس سے حسد نہیں کرتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اسی عمل کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں اور ہمیں اس کی طاقت نہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ایک جنتی صحابی کا عمل ہم نے سنا اور ان کے اس عمل سے رغبت اور ترغیب پانے کے لیے ان کے ساتھ ایک صحابی 3 دن تک رکے رہے. لیکن جو ہمارے نزدیک جو ایک ہوتا ہے نا عمل میں کہ یوں بھی کرتے ہوں گے، یوں بھی کرتا، یوں بھی کرتا، یوں بھی کرتا، یقیناً یہ بھی بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو کچھ اس روایت سے سامنے آیا تو وہ کوئی ایسا ایک ایکسٹرا آرڈنری دیگر عبادات وغیرہ کی چیزیں سامنے ظاہر نہ ہوئی، لیکن وہ عمل انہوں نے اپنا منکشف کیا، ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرمائے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا. یہ حسد جو ہے نا، جیسے اس سے گناہ ہے، یہ حسد حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے حسد. تو حسد سے بچنا کتنی بڑی عبادت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو میں اس سے گویا کہ حسد نہیں کرتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کچھ دشمن ہیں. عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں کو ملنے والے عطیات خداوندی پر ان سے حسد کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حسد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اس سے اس کی آفتوں سے بچا کر رکھے. یاد رکھیے حسد ہمیشہ نعمت پر ہوتا ہے. جب اللہ تعالی کسی مسلمان کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس صورت میں امام غزالی فرماتے تمہاری 2 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت یہ ہے کہ تم اس نعمت کو ناپسند اور اس کے زوال کو پسند کرو، اس حالت کو حسد کہتے ہیں. تو گویا حسد نعمت کو ناپسند کرنا اور انعامی یافتہ سے نعمت کا زوال جانا ہے. اس سے یہ منصب کیوں ملا، یہ اس کو نعمت ملی، اس کا یہ، اس کے یہ جو منصب چھین جائے، اس سے یہ محبت جو ملتی ہے، جو بھی نعمت، صحت، محبت، دولت، عزت، شہرت، حسن، جمال، آپ جس چیز کا تصور کریں، جسے نعمت کہا جاتا ہے، نعمت کے زوال کی تمنا کرنا جسے نصیب ہوتا. اب ہم اس وقت دعوت اسلامی کے سنت و برے میکے میکے متنی ماحول سے وابستہ ہیں، اور جرنلی طور پر بھی یہ حسد کا ایک ایسا مرض ہے جو عام و خاص سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. کسی کے اوپر زیادہ شفقت ہوتی ہے، کسی کو زیادہ محبت مل رہی ہوتی ہے، کسی پر زیادہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو بندہ اسے حسد کرنے لگ جاتا ہے. اس کی ایک علامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے کسی کی بیان کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کو اندر اندر، یہ آپ اظہار نہیں کریں گے، آپ خود سوچئے، میں سوچوں، آپ سوچئے، ہم اظہار نہیں کریں گے، لیکن جب اس کی تعریف ہو رہی ہوگی نا، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، اندر اندر کٹ رہا ہوگا، آپ مسکرا رہے ہوں گے، لیکن بالکل مٹھی بند ہوگی، اندر اندر اپنے آپ کو کٹ رہا ہوگا اندر میں کہ یار اس کی تعریف کیوں کر رہا ہے. کچھ اندر سے ناپسندیدگی کے آپ کے جذبات ہوں گے، آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہوگا. غور کیجئے گا کسی کی اچھی آواز کی تعریف ہو رہی ہوگی، کسی کی اچھی ملاقات کی تعریف ہو رہی ہوگی، کوئی اچھے لباس کی تعریف ہو رہی ہوگی، امام اچھا بنتا ہے جناب، یہ ہے وہ ہے یار. اس پر ماشاءاللہ ہمارے استاد صاحب، ہمارے نگران صاحب، اس کی شفقت ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، بہت اطاعت گزار ہے. آپ کو مزہ نہیں آ رہا، یعنی کسی کی تعریف کسی بھی عنوان پر ہو رہی ہوگی مزہ نہیں آئے گا. بہو کے سامنے ساس کی تعریف کرو مزہ نہیں آتا، ساس کے سامنے بہو کی تعریف کرو مزہ نہیں آئے گا، کسی کی بچے کی کسی اور کی طرف تعریف کرو مزہ نہیں آئے گا. آخر یہ مزہ نہیں آنا کیوں ہے، مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے نہ آپ کو گالی دی تھی کبھی، اس نے نہ کبھی آپ کو جھاڑا ہے، اس نے نہ کبھی آپ کو ڈانٹا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی تعریف، اس کی کسی نعمت کیا کے بارے میں کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہے یا اس پر براہ راست شفقت کر رہا ہے؟ آخر وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سی خصلت ہے جو اس وقت ہمارے قلب و ذہن پر حملہ آور ہے اور ہمیں اس کی تعریف، اس کی یہ باتیں یا اس پر ہونے والی شفقت یا اس کے اوپر ہونے والی عنایت پسند نہیں آ رہی، اندر اندر کٹ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں زبان سے اظہار نہیں ہو رہا، آپ زبان سے نہیں کہہ رہے کہ یار چپ ہو جا یار مت کرو اس کی تعریف، آپ زبان سے اظہار نہیں کر رہے. حسد یہ اندر کا چھپا ہوا ایک مرض ہے، باطن کا چھپا ہوا ایک مرض ہے، باطنی گناہ ہے حسد. اس کو بیان کیوں ملا، اس کو نعت کیوں ملی، اس کو یہ کیوں ملا، روز بیان، روز نعت، روز اس کی، ہر ہفتے وہی، ہر ہفتے وہی، ہر جگہ وہی، ہر سمت وہی، ہر جگہ وہی، ہر سنت وہی، ہر وقت وہی. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیا تکلیف ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوچ رہے ہر وقت یہ کیوں، ہر وقت یہ کیوں، ہر وقت، ہر وقت اسی کا کیوں، ہر وقت اسی کا کیوں؟ یہ ہر وقت اسی کا کیوں پر جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جو چبھن ہو رہی ہے، آپ کی جو یہ محسوسات ظاہر ہو رہے ہیں، آخر اس کو کوئی تو نام دیں گے، اس کو کچھ تو نام دیں گے نا آپ، یہ کیا ہے؟ اس نے نہ کبھی آپ کو ماں باپ کی گالیاں دیے، نہ کبھی اس نے آپ کی دولت کھائی، نہ وراثت میں آپ کا حق کھایا، کوئی ایسی چیز کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی علامت نہیں ہے. آخر پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس کی اس نعمت کے متعلق تشویش پیدا کر رہی ہے، جلن پیدا کر رہی ہے اور مزہ نہیں آ رہا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا نام حسد ہی ہو، ہو سکتا ہے اس کا نام حسد ہی ہو، اور اس کا نقصان ہی نقصان. یعنی اگر آپ کسی کی آواز سے، ہم میں سے کوئی بھی کسی کی آواز سے حسد کر رہا ہے، آپ بتائیے کیا میرے حسد کرنے سے اس کا گلا بیٹھ جائے گا؟ نہیں، وہ تو بہترین گلے کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ جتنا لگا رہے گا میرا حسد اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی صورت دی، حسن و جمال دیا، اب میں جب غصہ آ رہا ہے، حسد ہو رہی ہے، بتائیے کہ میرے حسد کرنے سے اس کا چہرہ کیا جل کر کالا ہو جائے گا؟ نہیں نا. اب اس کا حسن و جمال ہے ہی، ہو سکتا ہے کہ اس کے حسن و جمال میں اور کشش پیدا ہو جائے، یہ تہجد گزار ہو جائے اور رونق آ جائے اس کے چہرے پر، تو اب اور میرے حسد میں اضافہ ہو جائے گا. یوں ہم غور کرتے جائیں اور اس کی طرف غافل نہیں ہو، غافل ہو تو مر جائیں گے، کہ یہ جس کے لیے بھی ہو، اور جہاں چند لوگ جمع ہوں، چاہے وہ گھر ہو، بازار ہو، دوست احباب ہوں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں چند اسلامی بھائی جمع ہوں، چند افراد جمع ہوں، چند لوگ جمع ہوں، مارکیٹ کے اندر ہوں، گھر کے اندر ہوں، جہاں 10-15-6-8 افراد رہتے ہوں، اسپیشلی جب کوئی باہر سے آئے، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، بہو باہر سے آتی ہے، کوئی اور چیز ہو جائے، گھر کے اندر بھی، یعنی جہاں چند لوگ جمع ہو، وہاں کچھ نہ کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی تفاوت سے، کچھ نہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. نئے نئے لوگ جمع ہو، کمپنیاں ہوتی ہیں، لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، کمپنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آفیسز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں حسد آ جاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہاں جیلیسی آئی، اس کو ہمارے یہاں کی ایک ماڈرن لینگویج میں پروفیشنل جیلیسی کا نام دیا جاتا ہے، پیشہ وارانہ آپس میں جلن ہو جاتی ہے. اسی طرح دکاندار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوں، دودھ والے ایک ساتھ दुकानें खोल के बैठे हो। अब दूध वाला आए और एक तरफ जनरल स्टोर वाला, अब जनरल स्टोर के पास रश होगा तो दूध वाले को हसद नहीं होगी, लेकिन जब दोनों ही साथ साथ दूध वाले बैठे होंगे ना, अब जब दूसरे एक दूध वाला चलेगा दूसरा दूध वाला नहीं चलेगा तो उसको हसद होने का अंदेशा रहेगा। ये बात ये है कि वो चीज़ जिसका हुसूल आ सकता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने एक जगह पर इसकी बड़ी प्यारी वजाहत फरमाई है हसद के हवाले से। इमाम गजाली फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, हसद उसी वक्त होता है जब एक मकसूद पर मुख्तलिफ निगाहें लगी हुई हों। बहुत ही अहम और कीमती मदनी फूल है और बिल्कुल वो जड़ से पकड़ने वाली चीज। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक देगा हम ये बात समझ जाए। उम्मीद है कि ये समझने के बाद अगर अमल की तरफ आए, अल्लाह ने चाहा तो हसद से छुटकारा नसीब हो सकता है। हसद उसी वक्त होता है जब एक मकसूद पर मुख्तलिफ निगाहें जमी हुई हों, मुख्तलिफ निगाहें लगी हों और वो सबको पूरा ना हो सकता हो। यही वजह है कि तुम लोगों को आसमानी जीनत की तरफ देखने में हसद करता हुआ नहीं देखोगे, जबकि वो बागों को देखते हैं एक दूसरे से हसद करते हैं, क्योंकि ये जमीन के एक छोटे से हिस्से में होते हैं और आसमान के मुकाबले में तमाम जमीन कुछ भी नहीं। यहां सारी गुफ्तगू का जो मेरी नाकिस अक्ल में खुलासा आता है, मेरी नाकिस अक्ल में, वो इस तरह का है कि एक मकसूद पर मुख्तलिफ निगाहें लगी हुई हों वो सबको पूरा ना हो सकता हो। और उसका मतलब मैं अपने लिए इसका हुसूल पाता हूं, दौलत है अब एक को मिली है तो अब ये दौलत का मेरे लिए मिलने का एक हुसूल तो है ना कि मुझे मिल सकती है। अब कोई चांद पर चला जाए, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चांद पर मैं तो नहीं पहुंच सकता, तो हम चांद पर जाने वाले हसद भी नहीं करते या कोई और इस तरह की कोई और चीज हो जाए। लेकिन जमीन पर रहते हुए यहां पर मुख्तलिफ चीजों पर जो नजर लगी हुई होती है, दौलत पर, शोहरत पर, इज्जत पर, हुस्न पर, जमाल पर, रिफअत पर, मुख्तलिफ मकाम पर, जब सबकी एक एक जगह पर नजर लगी हुई होती है तो अब लगता है कि इससे ये इसे क्यों मिला, इसे नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए था। तो ये बात बहुत बुनियादी चीजें होती हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए था और वो हसद का शिकार हो जाता है। तो हमें इसके लिए ये जहन बनाना है कि मुझे वही मिला है जो मेरे मुकद्दर में है, जो मेरे मुकद्दर में नहीं है ये मुझे नहीं मिल सकता। बस ये अल्लाह करे मेरा और आप सबका हम सबका जहन बन जाए, बस जो मुझे मिला ये मेरा मुकद्दर था और जो मेरा मुकद्दर होगा वही मुझे मिलेगा। मेरी तलब और मेरी ये तलब जो है ना ये मुझे वो चीज दिला नहीं सकती, मेरे नसीब में ही नहीं है। अब जिससे मिला है उसके नसीब में था तो उसको मिल गया, उसके नसीब में नहीं होता तो नहीं मिलता। तो मुकद्दर किसकी तरफ से है, किसी का मिलना या ना मिलना किसकी तरफ से, इज्जत का मिलना जिल्लत का मिलना किसकी तरफ से, नेमतें कौन देता है, अल्लाह ताला अता फरमाता है। अब किसी को कोई नेमत मिली, अब मेरे दिल में ख्याल आए कि इसे क्यों मिली है, माज़ अल्लाह ये कितना बड़ा मतलब ये हमारे लिए हमने खतरा मोल लिया, क्यों मिली। तो तमाम ही इस्लामी भाई और हम सबको चाहिए कि हम चाहे तहरीक के अंदर मदनी काम में मसरूफ हों या कहीं कारोबार कर रहे हो, ऑफिस के अंदर कारोबार कर रहे हो, मार्केट के अंदर नौकरी कर रहे हो, घर के अंदर हो, बाजार के अंदर कहीं भी हो, किसी को कोई नेमत मिले हम सबको चाहिए कि हम उससे कभी हसद ना करें। अल्लाह ताला हम सबको हसद की आफतों से महफूज फरमाए, हसद से बचा कर रखे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन करीब मेरी उम्मत तक पहली उम्मतों की बीमारी पहुंचेगी। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली उम्मतों की बीमारी क्या है। आपने फरमाया अकर, नंबर दो तकब्बुर और नंबर तीन कसरत माल की ख्वाहिश, और फरमाया एक दूसरे से दूरी और हसद हत्ता के सरकशी हो जाए और फिर फितना पैदा होगा। तो अल्लाह ताला हमें इन बुरी सिफात से महफूज फरमाए और हम सबको आपस से मोहब्बत और प्यार से रहने की तौफीक अता फरमाए। سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. اب نیکیوں کو کھا جاتا ہے, ایک طرف نیکیوں کا انبار کھڑا کرنے کی ہم کوشش کریں اور دوسری طرف حسد کی بیماری میں مبتلا ہوں, تو اس سے سوائے نقصان کے کیا کچھ ہاتھ میں آئے گا. اب آپ کو میں ایک حسد کرنے والے کا انجام بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو بادشاہ کے دربار میں اس کو حاضر ہوا کرتا تھا. وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ یہ جملہ کہتا, محسن کے احسان کا بدلہ دو کیونکہ بدی کرنے والے کو تو خود اس کی بدی کافی ہے. ایک دوسرے شخص نے اس کے اس مرتبے اور کلام پر حسد کیا کیونکہ اس کو بادشاہ کے دربار میں مقام حاصل تھا, آتا تھا, نیکی کی دعوت دیتا تھا, نصیحت کرتا تھا, چلا جاتا تھا اور اس طرح کے یہ جملے بیان کر دیتا تھا. اب ایک شخص کو اس سے حسد ہو گئی, بادشاہ کے پاس جا کر کہا فلاں شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر فلاں فلاں بات کرتا ہے, اس کا خیال یہ ہے کہ بادشاہ کا منہ گندا ہے. بادشاہ نے کہا مجھے اس بات کی صحت کیسے معلوم ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. اس نے کہا اس کو اپنے پاس بلائیے, جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اس سے بدبو نہ آئے. یعنی جب یہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کے منہ کی بدبو اس کے ناک تک نہ پہنچے. بادشاہ نے کہا تم جاؤ, میں اس کا جائزہ لوں گا. وہ شخص بادشاہ کے پاس سے چلا گیا اور اس دوسرے آدمی کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلایا جو بادشاہ کے دربار میں مقرب تھا, جس سے اس کو حسد ہو گئی تھی, اس کو اپنے گھر بلایا, اس کو کھانا کھلایا جس میں اس نے لہسن, کچا لہسن ہوتا ہے جس سے کھا تو بدبو آ جاتی ہے, اس کو ٹھیک ٹھاک لہسن اس کھانے میں ملایا. جب وہ شخص وہاں سے نکلا اور بادشاہ کے پاس جا کر حسب عادت اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا محسن کے ساتھ اس نے سلوک کرو, برائی کرنے والے کو اس کی برائی کافی ہے. بادشاہ نے کہا میرے قریب آؤ. وہ قریب ہوا تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ تک لہسن کی بو نہ پہنچے. بادشاہ نے دل میں کہا فلاں آدمی نے سچ کہا تھا. بادشاہ کو اس کی وہ بات یاد آ گئی کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ رہا, اب اس کو لگتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آئے گی, یا سوچ کا فرق آ گیا نا. بادشاہ اس کے لیے انعام یا صلہ کی تحریر لکھا کرتا تھا. چنانچہ اس نے اپنے عامل کو ایک تحریر لکھی کہ جب یہ شخص جس کے پاس یہ خط ہے, تحریر یہ لکھی کہ یہ شخص جس کے پاس یہ خط ہے تمہارے پاس آئے تو اسے ذبح کر کے اس کی کھال کھینچ لو اور اس پہ بھوسا بھروا کر ہمارے پاس بھیجو. اب وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ بھلائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرو اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپورٹ کر دو, اب اس کو جب یہ پرچی ملی, اسے پہلے بھی پرچی ملتی تھی, وہ جا کر انعام وصول کرتا تھا, اب کے بار جو پرچی ملی اس میں سزائے موت تھی. اب جب یہ شخص خط لے کر نکلا تو دوسرا شخص اس کو راستے میں ملا, اس سے پوچھا یہ کیسا خط ہے, اس نے کہا مجھے دے دو. اس نے کہا تم لے لو. اس کو لالچ ہوئی کہ میں جا کر انعام لے لوں. اب وہ عامل کے پاس گیا اور اس کو پرچی دی کہ بادشاہ نے یہ پرچی دی ہے. اس نے جب پرچی پہ سب تو پتا ہے اس میں کیا لکھا ہے, کیا لکھا اور اس میں لکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں اور کھال اتار دوں, یعنی کھال اتار تو بھوسا بھر دوں. تو اس نے کہا کہ یہ خط میرے بارے میں نہیں ہے, خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو, میں بادشاہ کے پاس جاؤں. اس نے کہا بادشاہ کا خط واپس نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس نے اسے ذبح کر کے کھال اتاری اور اس میں بھوسا بھر کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا. اب وہ پہلا شخص اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے والا کلمہ کا بادشاہ کو تعجب ہوا, اس نے جو اس نے تو اس کے سزا موت لکھ دی تھی کہ یہ دوبارہ کہتے سلامت میرے سامنے آ گیا. تو بادشاہ نے اس خط کے بارے پوچھا کہ جو میں نے تجھے پرچہ دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے فلاں شخص کو دے دیا. بادشاہ نے کہا اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے خیال میں میرے منہ سے وہ آتی ہے. اس نے کہا میں نے یہ بات نہیں کہی. بادشاہ نے پوچھا پھر تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا تھا جب میرے سے بات ہو رہی تھی؟ تو اس نے کہا مجھے اسی شخص نے کھانا کھلایا تھا جس میں تدارا لہسن تھا, تو میں نے پسند نہ کیا کہ آپ کو میرے منہ سے یہ بو آپ تک پہنچے, اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. تو بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا, برائی والے کو خود اس کی اپنی برائی کافی ہے. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً حسد کرنے والے کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے حسد کر رہا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے, یا کوئی بھی کسی طرح کی ہم کو اذیت پہنچاتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے, ہمارے خلاف وہ کر رہا ہے, میں کہتا ہوں کنفرم پتہ ہے یہ کر رہا ہے. لیکن اس شخص کا یہ جملہ, محسن کے ساتھ اس نے سلوک کرو جس سے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, اس سے اچھا برتاؤ کرو, اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی کے سپرد کر دو, یہ اتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں نا کہ میں نے کسی سے انتقامی کاروائی لینی نہیں ہے, ہم منتقم المزاج کیوں بنے, ہم قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کیوں نہ کریں, برائی کو بھلائی سے ٹال. آپ دیکھیے کہ اس حکایت کے اندر وہ شخص کس قدر اس کی برائی کا خواہ ہوا, یہاں تک کہ بادشاہ کے جناب میں اس کو رسوا کرنے کی کوشش کی, اس کے موت کے در پہ ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ مشہور ایک کہاوت ہے کہ جس جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرتا ہے, مشہور کہاوت ہے. تو ہم جب اس بات پر ذہن بنا لیں, تمام مدی چینل کے ناظرین بھی غور کریں, یا کبھی کسی وقت بھی آپ سن رہے ہیں, غور کیجئے کہ ہمارے ساتھ جو برائی کرنے والوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے یہ برائی کرتا ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ خود اس فعل میں مبتلا ہے جو خود اس کو اس کی اپنی ہلاکت کے لیے کافی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اب اس کے بارے میں سازشیں کروں, میں اس کے بارے میں کچھ اور کروں, جب یہ برائی کر رہا ہے, برائی چاہ رہا ہے کسی کے بارے میں, تو بس اس کو اس کی برائی کافی ہے. ہاں میرے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے, جو احسان کرتا ہے, میں اس کا تو بدلہ دے دوں, برائی کرنے والوں کے پیچھے کیا میں برائی کرتا پھروں گا, اس کی برائی اس کو پوری کر لے گی. اور یہ اتنی اس کی نظیر ہیں, اس کی تری مثالیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں, اور یہ بھی مثالیں موجود ہیں کہ جو کوئی برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہیں کرتا, ہمیشہ بھلائی کا ذہن رکھتا ہے, درگزر کا ذہن رکھتا ہے, معافی کا ذہن رکھتا ہے, کہتے ہیں دل بڑا رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو برائی نہیں پہنچتی بلکہ وہ اور بھلائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, اس سے نفرت کرنے والوں کی کمی ہوتی ہے اور اس سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اس کے لیے بہت ضبط چاہیے, یہ عام نہیں ہے. 24ویں پارے میں یہ موجود ہے, 24ویں پارے کی 34ویں آیت میں ترجمہ کنز المان, میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمعی رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عِدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, اے ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. ادفع باللتی ہی احسن, یعنی جب ہم برائی کو بھلائی سے ڈالیں گے, جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, اگر تم برائی کو بھلائی سے ڈالو گے تو وہ جو تمہارا دشمن ہے نہ صرف دشمنی ختم ہوگی بلکہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. کتنا فرق ہے, بالکل الٹ ہو جائے گا. مگر یہ ایک ایسی نعمت ہے, ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹالنا یہ ایک ایسی نعمت ہے, ارشاد ہوتا ہے, اور یہ دولت نہیں ملتی. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کو بھلائی سے ٹالنا, درگزر کرنا, یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، یعنی یہ دولت اسے ملتی ہے صبر کرتا. اب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو صبر تو کرنا پڑے گا نا. آستینے چڑھا کر انتقام لینا، بے چین ہو جانا، اس کو کہنا، اس کو کہنا، یہ کرنا، وہ کرنا، منصوبے بنانا، پلاننگ کرنا، نہیں نہیں، صبر کرنا ہے. اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا. تو اللہ تعالی ہم سب کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درگزر کی عادت پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. اور جہاں بھی کہیں بھی کسی سمت بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی اذیت پہنچاتا ہے، ہم بدلہ نہ لیں، معاف کرنے کی عادت پیدا کریں، درگزر کرنے کی عادت پیدا کریں، صبر کرنے کی عادت پیدا کریں. یقین مانیے اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو پھل کا انتظار تو کرو یار، صبر کریں گے تو پھل آئے گا، اور میٹھا ہی پھل ہوتا ہے صبر کا، اس کی قدر ہوتی ہے. ہم بے صبریہ کرتے ہیں، ہم سفر میں بے صبریہ کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بے صبریہ کرتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، گھر میں ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی ہو، کھانے میں تکلیف، شور، پینے میں تکلیف، شور، آرام میں تکلیف، شور، پہننے اوڑھنے میں تکلیف، شور، بات میں تکلیف، شور، کوئی دیکھتا ہے تو تکلیف، شور. ہم صبر نہیں کرتے. کھاتے میں کوئی چیز آئی، صبر کر لیا، سونے میں تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، پینے میں تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، کمانے میں تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، گھر میں تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، بیوی سے تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، شور سے تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، ساتھ سے تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، دوست سے تکلیف ہوئی، صبر کر لیا، ذمہ دار سے تکلیف ہوئی، صبر کر لیا. صبر ہی نہیں کرتے ہم، اور بے چین بے قرار ہی ہو کر اور وہ کچھ کر گزرتے جو نہیں کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے، ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ہم عادت پیدا کریں اور درگزر کریں، معاف کریں. آپ دیکھیے یہ شخص جس کے ساتھ اس نے برائی کی اور بادشاہ سے اس کے لیے پرچہ نکلوا دیا سزائے موت کا، کیا ہوا؟ وہ وہی کے وہی کھڑا ہے. اس نے لاکھ برائی کی اس کے بارے میں، لیکن جس سے برائی کی وہی موت کے گھاٹ اتر گیا، اسی کی کھال کھینچ کے تو بھوسا بھر دیا، اور وہ وہی کے وہی کھڑا ہے، اور وہی اپنے جملے پر قائم ہے، جو تیرے ساتھ بھلائی کر اس کے ساتھ بھلائی کر، اور جو تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی برائی کے سپرد کر دے. اور یہاں یہی پتا چلا کہ بادشاہ بدگمان ہوا، کہ وہ بادشاہ کو اس نے کہا کہ جناب یہ منہ وہ بدبو کی وجہ سے یہ کرے گا. اب بادشاہ کو چاہیے تھا کہ بادشاہ اس کو کہتا کہ تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا، کسی ایک کے کہنے پر یقین کیوں کر لیا؟ ہمارے یہاں ایک کے کہنے پر یقین کر لیں گے، وہ آپ کے بارے میں یوں کہتا ہے، ہاں دیکھنا یہ یوں آئے گا. آپ اتفاق ہے کہ وہ آیا اور اس نے وہی کام کیا جیسا اس نے ہمارا ذہن بنایا تھا. کیا ہمارے لیے یہ شرعاً لازم نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ذہن بنانے کے بجائے کہ یہ ایسا ہے ہم اس سے کنفرم کریں، یار آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہو، سنا ہے یوں ہے، کیا حرج ہے؟ یا تو اس نے جن نہیں ہمت پوچھنے کی تو اس نے جن قائم کرو. بدگمانی کر کے خود اپنے لیے جہنم کی آگ کا استحقاق کیوں پیدا کر رہے؟ اب کتنی بڑی غلط فہمی ہو گئی بادشاہ کو، اور اس غلط فہمی کے اندر کیا کیا بادشاہ نے؟ اس کے نام پر پروانہ جاری کر دیا سزائے موت کا. آخر وہ بچ گیا، آخر بادشاہ کو آتا تو صفائی پیش کی، بادشاہ کی غلط فہمی دور ہو گئی نا. ہمارے یہاں ہونے والے میجورٹی اکثریتی جو جھگڑے فساد فتنے ہیں ان کا سبب غلط فہمی ہوتی ہے، اور درست بات کا پتہ نہ ہونا، کسی بات کی کنفرمیشن نہ ہونا. اونلی انفارمیشن پر ہی کاروائی ہوتی ہے میجورٹی. انفارمیشن ہوئی کاروائی کر دی، انفارمیشن ہوئی ذہن بنا لیا، انفارمیشن ہوئی بات کر دی. ارے بھائی کنفرمیشن تو کرو، صرف انفارمیشن پہ ہی گزارا کر رہے ہیں. ساری دنیا کا نظام انفارمیشن پر ہی چل رہا ہے، کنفرمیشن کون کرے گا؟ آپ دیکھیے آپ کے اپنا تجربہ کر لیجئے، روز کے نیوز کے ایکسپیرینس آپ ایکسپریمنٹ کر لیں، روز کے نیوز کا تجربہ کر لیں، گھر کے ماحول کا تجربہ کر لیں. جب بھی کوئی آپ کو خبر ملے، تحقیق کے لیے جائیں گے تو پتا چلے گا خبر یوں نہیں یوں تھی، خبر یوں نہیں یوں تھی، خبر یوں نہیں یوں تھی. اب بعد اوقات سامنے ہوئی ہوئی چیز بھی غلط ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس نے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ ہی لیا تھا نا، لیکن ہاتھ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے،
ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ میرے منہ کی بدبو بادشاہ کو تکلیف نہ دے. کتنا الٹا تھا اس کا عمل. کیا تھا بادشاہ سمجھا کیا؟ کیوں کہ بادشاہ مس گائیڈ ہو گیا. بادشاہ کیا ہو گیا؟ مس گائیڈ ہو گیا. مس گائیڈ کیوں ہوا؟ کان کی کچے ہونے کی وجہ سے مس گائیڈ کیوں ہوا؟ ایک آدمی پر صرف اس کی بات پر اعتماد کر لینے کی وجہ سے. جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے کنفرم کیوں نہ کیا؟ اسے کیوں نہ پوچھا؟ کیا جب کہ وہ چگل خور ہو؟ اور چگل خور تو فاسق ہے. پھر یہاں سے غیبت شروع ہوتی ہیں, چگلیاں شروع ہوتی ہیں, غصہ شروع ہوتا ہے, کینہ, بغض, کیا کیا شروع ہوتا ہے. اور ہم نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے غیبت کے خلاف. جنگ غیبت کے خلاف. جنگ غیبت کے خلاف. جنگ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین. کفل مدین ان شاء اللہ. کفل مدین ان شاء اللہ. صلوا علی الحبیب. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جو مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, حسد سے بچنا ہے اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب کسی کو آپ دیکھیں نا کہ اس کو اللہ نے آواز بہت اچھی دی ہے, اب دعا کر دو یا اللہ اس کی آواز میں اور برکت عطا کر. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو محبتوں کا نعمت دی ہے. ہر شخص اسے محبت کرتا ہے, ہر شخص اس کی طرف بڑھتا ہے. جیسے میرے پیر ہے, جس کو دیکھو بڑھتا چلا جاتا ہے, جس کو دیکھو چومنے کی کوشش کرتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کسی کے دماغ میں یار یہ دیکھو یار کیا ہے یہ, کیا ہے کیا ہے کیا ہے, نہیں ہے اللہ کی نعمت ہے یہ. ارے کون کس کی طرف جاتا ہے, کون کس کو پکڑتا ہے, کون کس کو چھوتا ہے؟ یہ میرا پیر ہے جس کو پکڑنے کے لیے, چھونے کے لیے, دیکھنے کے لیے لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی آنکھیں ترستی ہیں, ترستے ہیں کہ ہمارا ہاتھ لگ جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے. ایک میگنیٹ ہے, میگنیٹ کشش ہے, جو اس کی طرف آتے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. دیٹ از کالڈ اسپرچل پاور. ایک روحانی طاقت ہے, ایک روحانی قوت ہے. اب جس کی سمجھ میں نہیں آتا تو نہ آوے. اب جس نے پی نہیں اس کو کیا پتا نشہ کیا ہوتا ہے. تو اب یہ تو الگ ہی چیز ہے نا. ہم دیکھتے ہیں اجتماع میں, ملاقاتوں میں ٹوٹے پڑتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ہیں باپا کے اوپر کہ کسی صورت ہاتھ لگ جائے, برکت نصیب ہو. کیا دولت کے لیے, پلاٹ لینے کے لیے, اپنی فائل نکلوانے کے لیے, کس کے لیے؟ اپنا نام نکلوانے کے لیے, کس کے لیے؟ ارے وہ کیا ہے, ہاتھ لگایا چلے گئے, جانتا بھی نہیں ہے. جس کو ہاتھ لگایا پتا نہیں, وہ بھی نہیں جانتا کہ میرے کو ہاتھ کس نے لگایا ہے. نہ نام پتا, نہ مقام پتا, کچھ بھی نہیں پتا. بس وہ چاہتا کہ میرا ہاتھ لگ جائے, وہ چاہتا کہ مجھ پر ایک بار نظر پڑ جائے. کیا ہے یہ؟ آپ کا ضمیر کہے گا یہ اس شخص کو جس کا نام الیاس قادری ہے, اس پر اللہ کی رحمت ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس کو نصیب ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے دل اس کی طرف کر دیے کہ مخلوق اللہ کی مخلوق محبت کرتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے محبت کرتا ہے نا, اس محبت کو جب زمین پر اتارا جاتا ہے تو اس کی علامت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اب زمین پر رہنے والوں کے دلوں میں اس کی محبت داخل کی جاتی ہے اور زمین پر اس کا چرچا عام کیا جاتا ہے. لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے, مدری چینل پر دیکھ رہے, دن رات دیکھتے ہیں. جب بھی باپا یہاں آتے دیکھتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ہیں, ٹوٹے پڑتے ہیں. اب جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر نعمتوں کا نزول دیکھیں, نعمتیں دیکھیں, نعمتوں کا ظہور دیکھیں, اس کے لیے دعا کریں. کو بیان اچھا کرتا ہے, اللہ نے اس کو عزت دی ہے, اللہ نے اس کو مقام دیا, اللہ نے اس کو شہرت دی ہے, حسد کر کے, نفرت کر کے, اس کے خلاف الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اپنا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو کوئی بھی ایسی چیز نظر آئے دعا کر دے یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور برکت عطا فرما. اور برکت عطا. ہاں اس کو کوئی دینی نعمت نصیب ہوئی ہے، مثال کے طور پر قرآن اچھا پڑھتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، مدنی قافلوں کا مسافر ہے، مدنی انعامات کا عامل ہے، داڑھی والا ہے، امامے والا ہے، مدنی لباس والا ہے، اجتماع کا پابند ہے، علاقہ دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کرتا ہے، یہ دیکھ کر تمنا کریں یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور ترقی دے، اللہ مجھے بھی اس جیسا بنا دے. یہ تو محمود ہے کہ کسی کی دینی ترقی اور دینی معاملات کو دیکھ کر اور دینی نعمت کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ یا اللہ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے. یہ تو محمود ہے، یہ تو پسندیدہ ہے. مگر اب یہ کون تمنا کرتا ہے؟ کار ہو، موٹر ہو، بنگلہ ہو، پیسہ ہو تو لوگ تمنا کرتے ہیں یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے زوال کی تمنا نہ کرتے ہوئے خود کے لیے بھی اس چیز کی تمنا کرنا، ٹھیک ہے یہ رشک ہے اور دنیاوی طور پر اس کی مباح کی صورت میں اجازت ہے کہ مباح ہے اگر ایسا کرتا ہے اور کوئی حد سے تجاوز نہیں کرتا، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، شریعت کے دائرے میں رہ کر تمنا کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے مطابق تمنا کرتا ہے. لیکن دینی معاملات میں کسی کو اللہ نے تہجد کی نعمت دی ہے، تلاوت کی نعمت دی ہے اور اسے عبادت کی نعمت دی ہے، تو اب ایسی نعمتیں جب دیکھے تو پھر تمنا کرے اور یہ غبطہ ہے اور اللہ سے دعا کرے یا اللہ اس کی اس نعمت میں اور ترقی دے اور مجھے بھی اس کا حصہ عطا فرما دے. یہ اچھی چیز ہے، یہ تمنا کرے. مدنی قافلوں میں سفر کی تمنا کرے، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، یا اللہ یہ اتنے تیرے آج تیرے محبوب کے عاشق امامہ سر پر سجائے بیٹھے ہیں، یا اللہ مجھے توفیق دے میں بھی امامے والا بن جاؤں، یہ تمنا کرے. اور امامہ بھی اللہ سب 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 جائے کہ آقا کے سبز گنبد کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی. یا اللہ تو نے اتنے تیرے بندوں کو، تیرے محبوب کے اس شاہ کو داڑھی کی توفیق دی ہے، یا اللہ مجھے بھی داڑھی کی توفیق دے میں بھی داڑھی والا بن جاؤں. تو نے اتنے تیرے بندوں کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا، قافلوں کے میں سفر کی توفیق عطا کی، یا اللہ مجھے بھی توفیق دے، مجھے بھی مدنی ماحول عطا کر. یوں تمنا کرے مدینہ مدینہ، اس کی ترقی کی تمنا کرے، حسد نہ کرے. اور اس کا علم سیکھنا فرض ہے حسد کا، چنانچہ احیاء العلوم میں بھی اس کا تفسیری عنوان موجود ہے، احیاء العلوم تیسری جلد میں محلقات کا جو بیان ہے وہ حسد کا، میں نے اس میں سے چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں. اور امیر سنت کا یہ بیان ہے شیطان کے چار گدھے، اس کا آڈیو بیان بھی ہے اور رسالہ بھی موجود ہے، اس میں بھی حسد کا ٹھیک ٹھاک مواد امیر سنت نے الحمدللہ ہمیں عطا کیا ہے. لیکن ہم نے اس فرض علم کے بارے میں کچھ سنا، کچھ سمجھا، اس کی مہلکات ہلاکت خیزیاں ہمارے سامنے آئیں اور اس کے معاملے میں سمجھنے اور بچنے کے شاید سوچ بنی ہو. اسی طرح غیبت ہے، چگلی ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، نہ جانے کتنے گناہ کبیر آئیں جو ہمیں نہیں پتا ان کے متعلق، وہ سیکھنے ہیں. عبادات سیکھنی ہے، فرض اور واجبات علم سیکھنے ہیں. ان سب کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، تربیتی کورس کریں، قافلہ کورس کریں، اجتماع میں شرکت کریں، ماحول سے وابستہ رہیں، قرآن درست پڑھنا نہیں آتا مدرسہ مدینہ بالغان میں شرکت کریں، اپنے بچوں کو جو بڑے ہو گئے انہیں عالم بنائیں، جو چھوٹے بچے ہیں انہیں حافظ بنائیں، مدرسۃ المدینہ میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں. اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے دعوت اسلامی کو، وقت دیں. اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، سوچ دی ہے دعوت اسلامی کو، اپنی اچھی اچھی سوچ، اپنے اپنے اچھے اچھے مشورے دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے دعوت اسلامی کے لیے، اپنے شب و روز ایک کریں. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے دعوت اسلامی کے لیے، اپنی دولت کو وقف کر دیں، تقسیم کر دیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں، کل اختیارات کے ساتھ کسی نیک اور دینی کام میں دعوت اسلامی خرچ کر دیں، میرے اس مال کو دے دیں. ہم سب کو حسد سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، ایک کی سن کر مان نہیں لینی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جو بھی بیتے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جو بھی بیتے صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، ٹھیک ہے. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔